الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات, اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ذریعے ہمیں اور پوری انسانیت کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا فرمایا, جسے ہم اور آپ اسلام یا شریعت کے نام سے یاد کرتے ہیں, اس میں انسانی زندگی سے متعلق تمام شعبوں کے لیے مکمل رہنمائی اور ہدایت موجود ہے. چنانچہ حضرات علماء نے شریعت کے وہ پانچ شعبوں میں تقسیم کر کے بتلایا ہے. ایک تو عقائد کا شعبہ ہے جو بڑا اہم اور بنیادی, کہ آدمی اپنا عقیدہ درست کر لے, اس کے بغیر آدمی مومن نہیں بن سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, اس کی صفات, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت, آخرت, جنت, دوزخ, یہ سارے امور جو ہیں جو ہم عقیدے کے طور پر مانتے ہیں, جن کا ہم یقین رکھتے ہیں, تو یہ ایک شعبہ ہے اور یہ بڑا بنیادی شعبہ ہے, اس کے بغیر آدمی مومن نہیں بن سکتا. دوسرا شعبہ ہے عبادات کا, جس میں آدمی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے قائم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے, اور وہ عبادات کے ذریعے سے اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے. یہ بھی بڑا اہم اور بنیادی شعبہ ہے جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور اسی کے ذریعے سے آدمی اپنا رشتہ اور تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط کر کے اللہ کے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی عبادات کے ذریعے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں، اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر جائے گی، تو پھر شریعت کے ہر ہر حکم پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ آج کل ہمارے لیے شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں جو رکاوٹیں اور دشواریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے قلب کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جیسا ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں، ہمارے رگ و ریشے میں جس طرح پیوستہ ہونی چاہیے، اس میں کمزوری اور کمی ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی جیسی تربیت اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے فرمائی، اس میں شروعات میں اسی پر زور دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں دوسرے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، نماز کا حکم اور رات رات بھر صلاۃ اللیل، قیام اللیل جو تھی تہجد، وہ تمام کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور حضرات صحابہ، ان سب پر فرض قرار دی گئی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور اس میں باقاعدہ اسی کے نتیجے میں اس زمانے میں جو حضرات ایمان اور اسلام لائے تھے، رات رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور اسی کے ذریعے سے ان کے قلوب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رشتہ اور تعلق پیدا ہوا کہ پھر آئندہ جا کر اللہ کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ بڑے سے بڑا حکم، شراب چھڑوانے کا جب حکم نازل ہوا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ پوری زندگی سے شراب پینے کے عادی تھے، جب ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو اس سے منع کیا جا رہا ہے، اور شیطان اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو تم اس سے باز آ جاؤ۔ روایتوں میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اعلان کرایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں، حضرت ابو طلحہ ان کے سوتےلے ابا ہوتے ہیں، ان کے حقیقی والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ کا نکاح ان کے ساتھ ہوا تھا، کہ ان کے مکان میں کچھ حضرات کو شراب پلا رہے تھے، شراب کا دور چل رہا اور باہر کچھ اعلان ہو رہا ہے، ایسا انہوں نے محسوس کیا۔ ان لوگوں نے کہا ذرا دیکھو تو کائے کا اعلان ہو رہا، جا کر کے باہر نکل کر کے معلوم کیا، پتا چلا کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا، جس کے ہاتھ میں جہاں تھا گلاس وہیں کا وہیں رہ گیا، اور وہ شراب کے مٹکے، بخاری شریف کی روایت ہے، باقاعدہ ان شراب کے مٹکوں کو حضرت ابو طلحہ اسی وقت توڑ دو۔ اس روز مدینہ منورہ میں شراب ایسی بہی جیسے بارش کے زمانے میں گلیوں کے اندر بارش کا پانی بہا کرتا ہے، اور مدتوں تک شراب کی بو وہاں سے محسوس ہوتی رہی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حکم اتنا آسانی کے ساتھ ان کے اوپر عمل کرنا کیسے ممکن ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کی اسی محبت کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ عبادات جو ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اگر حقیقی طور پر اس کا جو طریقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس انداز سے اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہوگا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ دوسرا شعبہ ہے۔ ایک تیسرا شعبہ ہے جو ہے معاملات کا، کہ آدمی بازار میں جا کر خرید و فروخت کرتا ہے، اور دوسرے جتنے بھی معاملات وجود میں آتے ہیں، اس کے متعلق بھی شریعت کے اندر بڑی تفصیلی رہنمائی اور ہدایت موجود ہے۔ اور ایک چوتھا شعبہ ہے معاشرت کا۔ معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا پیدا فرمایا ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزارتا بلکہ وہ اپنے اپنائے جنس اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر میں ماں باپ موجود ہیں, اس کے بھائی بہن ہیں, دادا دادی, نانا نانی, دیگر اعزا موجود ہیں, اور پھر گھر سے باہر پڑوسی ہیں, احباب ہیں, دوسرے لوگ ہیں, اجنبی لوگ ہیں. بہرحال ان اپنے جیسے ان انسانوں کے ساتھ ہمیں کس طرح پیش آنا ہے اور کیسا رویہ اختیار کرنا ہے, اس سلسلے میں بھی شریعت نے ہمیں بہت تفصیلی ہدایتیں عطا فرمائی ہیں. اور اسی شعبے کو حضرات علماء کے ہاں معاشرت کے شعبے سے تعبیر کیا جاتا ہے. ابھی آپ کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا گیا, ان اس آیت اور اس حدیث کے اندر دراصل معاشرتی سے متعلق ہمیں ایک رہنمائی دی گئی ہے. ایک بنیادی اصول جو ہے معاشرت سے متعلق وہ یہ ہے کہ آدمی اس طرح زندگی گزارے اور لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آوے کہ اس کی ذات سے کسی کو ادنا تکلیف نہ پہنچے. اپنا ہو, پرایا ہو, مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, یہاں تک کہ جانور کو بھی ہماری ذات سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں ان کی علامت بتلائی گئی ہے کہ وہ چونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے, یہ حال ہوتا ہے. تو بہرحال یہ معاشرت کا جو شعبہ ہے وہ بڑا اہم شعبہ ہے. ہمارے ماضی قریب کے اکابر میں حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے اس سلسلے میں بہت زیادہ جو ہے محنت فرمائی, لوگوں کو متوجہ کیا. آپ کی خدمت میں جو لوگ جو ہے سلوک کے لیے, اصلاح کے لیے حاضری دیا کرتے تھے, خاص طور پر آپ کی طرف سے ہدایتیں تھیں کہ بھائی دیکھو ہمارے یہاں خانقاہ میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انسان بن جائیں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی زاہد بننا, صوفی بننا یہ تو بہت بات کی بات ہے, انسان تو بن جاؤ, ایسے تو بنو کہ تمہارے اندر انسانیت آ جائے, تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. حضرت کیا بڑا ہے تم, حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے تعلق رکھنے والوں کے متعلق, کسی کے متعلق جب مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اس کو جو معمولات دیے گئے ہیں, یعنی جو پڑھنے کے لیے جو چیزیں بتلائی گئی ہیں ان کے ادائیگی میں کچھ کوتاہی کر رہا ہے, تو کیا اس سے طبیعت پر اثر تو ہوتا ہے, لیکن بہرحال اس کوتاہی کا یہ ہوگا کہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے, اس سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچتا. لیکن جس کے متعلق یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آداب معاشرت کو انجام دینے میں کوتاہی کرتا ہے, دوسروں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے, تو حضرت فرماتے ہیں اس کے متعلق دل میں ایک نفرت سے پیدا ہو جائے. یہ قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی, باری تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسب, وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے بغیر اس کے کہ انہوں نے جن کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے وہ تکلیف پہنچانے کے حقدار ہو. ایک تو یہ کہ آپ کو کسی نے آپ کے ساتھ غلط سلوک کیا تو جتنی مقدار میں کیا بطور انتقام کے قصاص کے آپ کو اتنا کرنے کی اجازت دی ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں بغیر اس کے جو ان کے ساتھ ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں, فقط احتمل بہتانوں میں اسم مبینہ, وہ لوگ اپنے اوپر بہت بڑی تہمت, گویا اگر وہ زبانی چیز ہے زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں تو گویا کہ تہمت کا ارتکاب کر رہے ہیں یا بہت کھلم کھلے گناہ کے مرتکب ہیں اگر وہ عمل سے ایسا کرتے ہیں. تو بہرحال ہمیں شریعت نے یہ ہدایت دی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو ادنا تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں اس سلسلے میں بہت زیادہ تفصیلی رہنمائی موجود ہے. کچھ ارشادات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں جو اصولی گویا حیثیت رکھتے ہیں, اس سلسلے میں قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتے ہیں, اور کچھ جو ہے جزوی رہنمائی کرتے ہیں. مثلا ایک ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. ایک بنیادی اصول بتلا دیا کہ بھئی ہمیں لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے ہمیں بتلا رہے ہیں کہ آپ کو آپ جو سلوک سامنے والے کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں ایسا سلوک آپ کو اس کے ساتھ کرنا چاہیے یا نہیں. تو اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک اصولی بات بتلاتے ہیں کہ آپ یہ سوچ لیجئے کہ میں جو سلوک اس کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں ویسا ہی معاملہ اگر وہ میرے ساتھ کرے تو کیا ہے مجھے اس کو یہ چیز گوارا ہوگی. اگر میں ایسا معاملہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ اور اسی مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے احب الناس ما تحب لنفسک, لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. بھائی آپ بازار میں سودا لینے کے لیے گئے, آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دکاندار آپ کو دھوکہ نہ دے, تو آپ جب یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی کسی کے ساتھ دھوکے کا معاملہ نہ کریں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مجھے گالی نہ دے, تو جب آپ کسی کی گالی کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کسی کو گالی نہ دیں. آپ یہ پسند چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی میری بے عزتی نہ کرے, میرے ساتھ غلط معاملہ سلوک نہ کرے, تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی کسی کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ نہ کرے. جو سلوک آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی سلوک آپ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بیٹی کے اوپر کوئی آدمی غلط نگاہ نہ ڈالے. جب ہر باغیرت آدمی سمجھتا ہے اگر آپ کی بیٹی پر, آپ کی بہن پر, آپ کی ماں پر, آپ کی بیوی پر کوئی آدمی غلط نگاہ ڈالے گا تو آپ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی. تو جب آپ اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ کیوں دوسروں کی ماں بیٹی پر غلط نگاہ ڈالتے ہیں؟ آپ کیوں دوسروں کی بیویوں کے اوپر, دوسروں کی عورتوں پر غلط نگاہ ڈالتے ہیں؟ جو سلوک آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ آپ کو دوسروں کے ساتھ کرنا, دیکھیے ایک ایسا اصولی گویا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اگر آپ کو دوسری حدیثیں نہیں معلوم ہیں تو بھی آپ اپنے ذہن میں سوچ کر کے اس طریقے کو اپنا کر اپنی معاشرت کو درست کر سکتے ہیں. اسی لیے اس حدیث کے متعلق امام ابو داؤد بہت بڑے محدث ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں, جن بڑے بڑے حضرات محدثین نے حدیث کی کتابیں جمع کی, ترتیب دی, اور ہمارے مدارس میں جو پڑھائی جاتی ہیں ان میں ایک کتاب ہے سنن ابو داؤد, اس کتاب کے ترتیب دینے والے یہی امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی, بہت بڑے محدث, حدیث میں ان کا پایا اتنا بلند تھا کہ ان کے متعلق لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حدیث کو, علم حدیث کو ایسا نرم کر دیا تھا جیسا حضرت داؤد اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا. بڑے تقوی والے, بڑے بزرگی والے, تقوی کا عالم یہ تھا کہ ان کی دو آستینوں میں سے ایک آستین بڑی, اس زمانے میں جیب آستین میں ہوا کرتی تھی کاغذ وغیرہ ہو تو جس آستین میں جیب وہ بڑی اور دوسری چھوٹی, کہا بھائی اس کی ضرورت ہے اس لیے اس کے مطابق ہی رکھا دوسری. کہ آج ہم میں سے کوئی آدمی کیسا ہی ہو, صوفی ہو, کیسا ہی ہو, کیا ایسا گوارا کرے گا اچھا کہ بھائی ایک آستین بڑی ہو ایک چھوٹی ہو, لیکن وہ شریعت کے اس حکم کو کہ بھائی ضرورت سے زیادہ آدمی جو ہے مال خرچہ نہ کرے اس پر عمل کرنے کا اتنا اہتمام تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کا کتنا اہتمام. روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک کشتی میں, بڑی کشتی میں سوار ہو کر کے جا رہے تھے, وہ کشتی جو ہے کنارے کے پاس سے گزر رہی تھی, کنارے پر ایک آدمی کھڑا تھا, اس کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ, اس نے کہا الحمدللہ. اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ چھینک کھانے والا جب الحمدللہ کہے تو سننے والا جواب میں کہے یا رحمک اللہ, کہ وہ کہتا ہے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے, یہ جواب اس کو کہے گا یا رحمک اللہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے, تو اس کے جواب میں پھر وہ یہ کہے گا چھینک کھانے والا یہدیکم اللہ و یصلح بالکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے. تو انہوں نے جب یہ سنا الحمدللہ, اب یہ کہنا چاہتے تھے یا رحمک اللہ, لیکن اتنی دیر میں جس کشتی میں وہ سوار تھے وہ آگے نکل چکی اور اتنی آگے نکل چکی کہ وہ اگر جواب دیتے تو بھی اس کی آواز اس کہنے والے شیک کھانے والے کے کان میں نہ پڑتی. تو انہوں نے یہ کیا بڑی کشتیوں میں اس زمانے میں جب جیسے اسٹیمروں میں جنہوں نے سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں اسٹیمروں میں چھوٹی کشتیاں بھی ہوتی ہیں بوقت ضرورت استعمال کرنے کے لیے. تو چھوٹی کشتی ایک درہم میں کرائے کے پر لی اور اس میں سوار ہو کر کنارے کے قریب آ کر اس آدمی کو کہا یا رنگ کر لیں. تو اس نے جواب میں کہا انہوں نے کیوں کہا کسی نے کہا آپ نے اتنا سارا اہتمام کیوں کیا کہ میں نے اس لیے کیا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھینک کھانے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کو جواب میں الحمد اللہ کہو اور وہ جواب میں یہدی کو. تو میں نے اس امید میں کہ وہ یہدی کم اللہ کی دعا مجھ کو دے گا اگر اس کی دعا میرے حق میں قبول ہو گئی تو میرا کام بن جائے. اتنا بڑا آدمی لیکن دعا حاصل کرنے کا جو جذبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں پر عمل کرنا یہ کتنا اس کے ان کے دل میں ہے. تو روایتوں میں ہے کہ رات کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ابو داؤد نے ایک درہم میں جنت خرید لی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں پر اور آپ کے ارشادات پر عمل کرنے کا جذبہ اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو آپ کی ایک ایک چیز جو ہے ہمارے لیے بڑی قیمتی ہو جاتی ہے. تو میں تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ انہیں امام ابو داؤد نے جو کتاب جمع کی ہے حدیث کی جو جس کو ہم ابو داؤد شریف کہتے ہیں آپ نے بہت سی جگہ حوالہ دیکھا ابو داؤد شریف بھی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 500,000 حدیثیں حاصل کی اور ان 500,000 حدیثوں میں سے انتخاب کر کے چن کر کے 4,800 حدیثوں کو اپنی اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے ترتیب دیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام احادیث کا خلاصہ میں نے 4 روایتوں میں پایا. ان 4 میں سے ایک یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. گویا وہ فرماتے ہیں کہ پوری معاشرت کا پورا شعبہ جو ہے وہ اس روایت کے اندر آ گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو امتیازی خصوصیتیں جو خوبیاں امتیازی جو کسی اور کو عطا نہیں کی گئی تھی ان میں سے خوبی ایک امتیازی صفت آپ کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ جامع کلمات اتی تو جوامع الکلیم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے کلمات عطا فرمائے کہ ایک ایک کلمہ ایک ایک جملہ وہ اپنے اندر بہت بڑے سمندر کو لیے ہوئے ہیں گویا گاگر میں ساگر. ایسا ایک سمندر پورا چھپا ہوا ایک چھوٹے سے جملے کے اندر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت سے متعلق جو ہدایتیں ہمیں عطا فرمائی وہ اصولی طور پر بھی اور جزوی طور پر بھی. تو انہیں اصولی وہ ہدایتوں میں سے یہ بھی ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا رسانیوں سے تکلیفوں سے دوسرے مسلمان کیا رہے محفوظ رہے. یعنی اس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچو اور ہاتھ سے بھی. یہ عام طور پر آدمی جو تکلیف پہنچاتا ہے تکلیف پہنچانے کے لیے جن اعضاء کو استعمال کرتا ہے اس میں یہ دو زیادہ ہیں زبان اور ہاتھ. اور اس میں بھی زبان کو اس لیے مقدم کیا حدیث کی شرح کرنے والے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ زبان کی ایذا رسانی کا دائرہ بڑا وسیع ہے. وہ جو سامنے موجود ہے اس کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے اور جو نہیں ہے نا اس کی بھی خبر لیتی ہے. ہاتھ سے تو آپ اسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہے. جو سامنے موجود نہیں ہے اس کو آپ ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن زبان ایسی ہے کہ جو چاہو غائب آدمی کے متعلق بھی بول دو بلکہ جو جا چکا ہے دنیا سے مر چکا ہے اس کا بھی رجسٹر کھول کے جو چاہو بول دو تم. تو یہ زبان ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے ہر ایک کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. اس لیے اس کو اس کا دائرہ بڑا وسیع اور ان تکلیفوں سے بچانے کا شریعت نے کیسا اہتمام میں کہ روایتوں میں آتا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے. ابو جہل اس کی دشمناوت, اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت آپ خوب جانتے ہیں کہ پوری زندگی اس میں گزر گئی. فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکے والوں کو ایک عام امان کا اعلان کر دیا تھا, اس وقت کچھ مرد اور عورتیں ایسی تھیں جن کو اس امان سے مستثنا جو افادر یعنی اس کو امان نہیں دی گئی تھی, ان میں سے ایک حضرت اکرمہ بھی تھی. اب وہ بھاگ کر چلے گئے یمن, اور یمن جانے کے بعد جو ہے وہاں سے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں حبشہ چلا جاؤں کشتی میں بیٹھ کر. کشتی میں بیٹھے اور بیٹھ کر کے کشتی جب تھوڑے دور آگے پانی کے اندر نکلی اور ہوا چلی تیز, طوفان شروع ہوا, تو یہ لات اور عزا جو بتوں کے نام ہے ان کو پکارنے لگے. تو کشتی والوں نے یہ کہا کہ یہاں لات اور عزا کام نہیں دیں گے, ایک اللہ کو پکار وہی بچا سکتا ہے. تو یہ کہنے لگے کہ اگر ایک اللہ ہی بچا سکتا ہے تو پھر تو میں کیوں بھاگ کر کے جاؤں, اللہ نے اگر مجھے جو ہے میری جان محفوظ رکھی تو میں اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دوں گا, ایمان لاؤں گا. چنانچہ دعا کی, کشتی جو ہے صحیح سلامت پھر واپس آ گئی کنارے پر. ادھر ان کی بیوی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائی اسی موقع پر, اور انہوں نے اپنے شوہر حضرت اکرمہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پناہ حاصل کر لی کہ آپ ان کو پناہ دے دیجئے یعنی معاف کر دیجئے. اس نے کہا ٹھیک ہے لیا. اب وہ ان کو تلاش کرنے کے لیے وہ بھی پہنچی وہاں, اور یہ آگئے تھے, ان کو کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کے لیے میں نے پناہ حاصل کر لی ہے. چنانچہ وہ ان کے ساتھ آ رہا, راستے میں ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ جو ضرورت, انہوں نے چاہا کہ اپنے نے کہا نہیں تم کافر ہو میں مسلمان ہوں, اپنے ہاتھ نہیں لگانے دوں گی. یہ کہنے لگے کوئی بڑی بات ہے کہ ایمان کا اتنا بڑا یہ اثر ہے ان کے اوپر. خیر جب مدینہ پہنچے ہیں تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت اکرمہ آ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں جو حضرات موجود تھے ان سے فرمایا بھائی دیکھو ابو جہل کو کوئی برا مت کہنا, اس لیے کہ مردوں کو برا کہنے سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور اکرمہ آ رہے ہیں اسلام لانے کے ارادے سے, ابو جہل کا نام لے کر کوئی برا جملہ مت کہنا, ان کو تکلیف ہوگی. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, کہ وہ ایک آدمی جو ایمان اور اسلام لانے کے ارادے سے آ رہا ہے اس کو بھی تکلیف سے بچانے کے لیے ایک اسلام کے بہت بڑے دشمن جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون حاضر امت کہا, کہ اس امت کا فرعون جس وقت غزوہ بدر کے موقع پر ہے روایتوں میں کہ ابو جہل کا سر جب اتارنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ختم ہو گیا, جنگ ختم ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی ابو جہل کا کیا ہوا, کوئی خبر لائے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تلاش کر کے خبر لاتا ہوں. جب وہ پہنچے میدان جنگ میں جہاں زخمی پڑے ہوئے تھے یہ بھی تھا, اور ابھی جان باقی تھی مرا نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے جو ہے اس سے کہا کہ اللہ کے دشمن تجھے اللہ رسوا کر. کہا کیا جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. پھر وہ پوچھتا ہے ان سے کہ تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہا میں تو تیرا سر قلم کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا اچھا یہ میری تلوار سے کرنا بڑی تیز ہے, اور ذرا نیچے سے کرنا تاکہ میرا سر دوسرے سروں میں اونچا نظر آئے. اور پھر کیا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے کہنا کہ آپ کی عداوت اور دشمنی میرے دل میں کل سے زیادہ ہے آج جبکہ میں جا رہا ہوں. جب یہ پیغام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کا فرعون ہے. حضرت موسیٰ کا فرعون تو وہ تھا کہ موت کی جب گھڑی آئی نہیں تو اس نے کہا تھا آمن تو بالذی آمنت بھی بنو اسرائیل, کہ میں اس ذات پر ایمان لائے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے, اگرچہ وہ ایمان قبول نہیں ہوا, غرغرے کا موت آخری وقت کا ایمان تھا اس لیے, لیکن بہرحال اس کے منہ سے جملے تو نکلے, لیکن یہ تو دنیا سے جاتے ہوئے بھی ایسی باتیں کرتے گیا. ایسے ابو جہل کے لیے بھی برے الفاظ کہنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمیوں کو منع کیا کہ یہ بیٹے ان کے آ رہے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کر, ہماری زبانیں کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اور پتہ نہیں جس کے متعلق جو چاہا بلا تحقیق کے بک دیا, جس پر جو چاہی تہمت لگا لی, جس کے متعلق جو چاہی باتیں اڑا لی, کوئی پرواہ نہیں. کل کو قیامت میں اللہ کے حضور میں جب جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے, وہاں مطالبہ ہوگا, ہم نے یہ جو کچھ بھی کہا ہے پوچھا جائے گا, تم نے فلانے کے متعلق یہ بات چلائی تھی, کیا تمہارے پاس کوئی دلیل تھی؟ جب تک کہ اس کا جواب نہیں دیں گے وہاں تک جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی, وہاں روک دیا جائے گا پل صراط کے اوپر. تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان کی تک, میں عرض کر رہا تھا زبان جو ہے نا اس کی ایذا رسانی کا سلسلہ بڑا پھیلا ہوا ہے, اس کا میدان بڑا پھیلا ہوا ہے, جو زندہ ہیں ان کو بھی, مردہ ہیں ان کو بھی, جو نہیں ہے سامنے ہیں ان کو بھی, جو نہیں ہوں, اور پھر وہ آسان بھی ہے ہاتھ کے مقابلے میں. ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے تو اپنے اندر بھی کچھ قوت کی ضرورت ہے, ورنہ جانتا ہے کہ میں اس کو کمان سنبھالوں گا تو وہ مجھے ایسا مارے گا کہ میرا جبڑا توڑ دے گا, تو آدمی سوچتا ہے. لیکن زبان سے بولنے کے لیے کمزور آدمی بھی کبھی زبان چلا دیتا ہے قوت والے کے سامنے. تو بہرحال چونکہ زبان کی ایذا رسانی کا دائرہ بڑا وسیع تھا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کی حد کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. گویا ایک مسلمان کے اسلام کا کی صحیح علامت یہ ہے, اگر کہ کوئی آدمی تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اسلام سے نکل گیا, ایمان سے نکل گیا, لیکن بھائی ایک مسلمان کی شان نہیں. اسلام کے اندر تین لفظ آتے ہیں, سین لام میم, سلامتی, گویا اس کی ذات سے دوسرے محفوظ رہنا چاہیے, ان کسی کو کسی کی جان مال اور کسی کی ذات کے اوپر اس کی ذات سے کوئی نقصان پہنچنا نہیں چاہیے, لوگ اس سے محفوظ رہیں, سلامتی اس کے مادے میں اس کی ذات کے اندر رکھی ہوئی ہے. تو اسلام, مسلمان کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھ سے, اس کا بڑا اہتمام ہو, ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو تکلیف پہنچانا, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بھی مومن کو تکلیف پہنچانا جس طریقے سے بھی ہو حرام ہے. اور ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کرتے تھے کہ بڑی سے بڑی عبادت کسی مومن کی ادنا اذا رسانی کی وجہ سے بے نور ہو جاتی ہے. ایک آدمی رات کو زور زور سے قرآن پڑھ رہا ہے اور جہاں وہاں لوگ سوئے ہوئے ہیں اس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کی نیند خراب ہو, شریعت اجازت نہیں دیتی جو اس طرح زور سے سونے کے وقت میں قرآن اس طرح پڑھنے کی شریعت اجازت, حالانکہ قرآن پڑھنا تو عبادت ہے, اللہ کا کلام ہے, نیکی کا کام ہے, لیکن بتا بھائی یہ سونے کا وقت ہے, آپ قرآن پڑھ کے دوسروں کی نیند خراب نہ کیجیے. آپ کو شوق ہے تو ایسی جگہ چلے جائیے جہاں آپ کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل نہ ہو, یا پھر آہستہ پڑھیے, یہ شریعت ہمیں حکم دیتی. تو عبادات تک کی ادائیگی میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ عبادت اس انداز سے ادا کریں کہ آپ کی اس عبادت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کو کوئی اس کی وجہ سے ادنا برابر ایذا کا اندیشہ نہ ہو. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہے, رات کو آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے اس انداز سے اٹھتے تھے کہ آپ کے اٹھے آپ بہت آہستہ سے, دروازہ بھی بہت آہستہ سے کھولتے تھے تاکہ گھر, حالانکہ گھر میں کون تھے, آپ کے گھر والے ہوتے, ہمارا حال تو یہ تھا ہم اپنے گھر والوں کی راحت کا تو کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے, وہ تو بیچاری کوئی چیز ہے ہی نہیں ہماری نگاہوں کے اندر, نہ ان کے حقوق کی ادائیگی کا, نہ ان کو راحت پہنچ, وہ تو ہمارے ہمیں راحت پہنچانے کے لیے 24 گھنٹے لگی ہوئی ہے, وہ کھائے گی نہیں جب تک کہ ہم نہیں کھائیں گے, وہ سوئے گی نہیں جب تک کہ ہم نہیں سوئیں گے, وہ اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کرے گی جب تک کہ وہ ہماری ضرورت پہلے نہ پوری کروا لے. جو ذات ہمارے لیے 24 گھنٹے اپنی ہماری خدمت کے لیے وقف ہے اس کی راحت رسانی اور اس کو ایذا سے پہنچانے کا کوئی اہتمام نہیں, سلام تک کو گوارا نہیں, گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیوی کو سلام کرنے کے لیے ہی تیار ہیں. حالانکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ گھر میں آپ جائیے تو سلام کیجیے. اس سلام کی وجہ سے آپ کے گھر میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی. ایک گھنٹہ کسی جگہ بتلایا بھائی سلام کرو گے تو ایک صاحب کہتے ہیں آپ حیران ہوں سلام کرو وہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو سلام کیا جائے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے سلام باقاعدہ مستقل روایتوں میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھروں پر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے, سلام کرتے تھے, ان کی خیر خیریت پوچھتے تھے. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کی خیر خیریت پوچھنے کے بھی روادار ہیں. ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہ تکلیف میں ہے تو ابھی ہم کبھی یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیا تکلیف ہے تاکہ اس تکلیف کو دور کرنے کا اہتمام کیا جائے. یہ ہماری معاشرت گھر کے اندر ہمارا یہ حال ہے تو دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی, تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں اپنے بیوی کے ساتھ, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. کسی کی بھی گویا اچھائی کا سرٹیفکیٹ اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ بیوی کی دستخط اس پر ہوگی. آپ کے جو ہے خوبی کے اوپر آپ کی آپ کو بیوی اگر سرٹیفکیٹ دے رہی ہے کہ نہیں ان کے اخلاق برابر ہیں تو یوں سمجھاؤ کہ آپ کے اخلاق کامل ہیں, ورنہ ساری دنیا آپ کی تعریف کرتی ہو اور بیوی یوں کہے کہ نہیں تو پھر وہ جو ہے شرم معتبر نہیں, بہتر سب سے اچھا. تو اصل یہی ہے کہ بھائی جس سے روزانہ واسطہ پڑتا, آپ اپنے اخلاق سے اپنی خوبیوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور گھر والے جو 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں لگے ان کو فائدہ نہ پہنچے, کیا مطلب ہوا؟ یہ آپ کے اخلاق کس کام کی؟ ایک آدمی کی سخاوت ہو ساری دنیا کو کھلا رہا ہے اور گھر کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو اس کو سخی کہیں گے؟ کوئی نہیں کہے. ساری دنیا کو کھلا رہا ہو لیکن گھر میں بچے اور بیوی بھوکے ہیں تو کوئی اس کو سخی نہیں کہہ سکتا. تو آپ کے اخلاق سے ساری دنیا کو فائدہ پہنچتا ہو اور گھر والوں کو تکلیف اگر دور نہیں ہو رہی ہو تکلیف پہنچا رہے تو یہ آپ کے اخلاق شرم معتبر نہیں. اسی لیے حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی, کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں. تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ زبان کی ایجاد آسانی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے اندر بھی اس کا جب رات کو گھر میں تشریف لاتے تھے عشاء کے بعد دیر سے تو اس انداز سے سلام کرتے تھے ایسی آواز سے کہ اگر سو رہے ہو تو ان کی نیند میں خلل نہ پڑے اور بیدار ہو تو سلام سن لے جاؤ. اٹھتے تھے تو اس کا خیال ہوتا تھا کہ ہمارے اٹھنے کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل, اس کا سارا اہتمام. کسی کو گھر کے لوگوں کو بھی ادنا تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, یہ ہے اصل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ معاشرت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آج تو ہمارا حال یہ ہو رہا ہے کہ باقاعدہ بالقصد ارادتاً قصداً لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں. اب یہ کوئی مومن کی شان ہو سکتی ہے؟ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر جانوروں کی 3 قسمیں بیان کی. ایک قسم تو وہ ہے جو فائدہ ہی پہنچاتے ہیں نقصان نہیں پہنچاتے, کہ پالتو جانور ہیں نا, گائے ہے, بھینس ہے, بکری ہے, یہ سب جتنے پالے جاتے ہیں وہ کیا دودھ دیتے ہیں, ہمیں فائدہ ہو, یہاں تک کہ دودھ کا سلسلہ بند ہو تو کاٹ کے ہم کھا جاتے ہیں, برات مر کے بھی وہ ہم کو فائدہ پہنچا رہے. ایک قسم تو وہ ہے نقصان دراز. دوسری قسم وہ ہے جو نقصان ہی پہنچاتے ہیں فائدہ نہیں, یہ پھاڑ کھانے والے جانور ہیں, سانپ ہیں, بچھو ہیں, یہ سب زہریلے جانور. اور تیسری قسم وہ ہے جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان. بعض جنگلی جانوروں ہیں جیسے گیدڑ ہے, لومڑی ہے, اس طرح کے, کہ وہ نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان, اللہ تعالیٰ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اب اگر تو اپنے اس اشرف المخلوقات والے مقام سے گر کر جانور ہی بننا چاہتا ہے تو کم سے کم پہلی قسم بن جائے جانور, جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے نقصان تو نہیں فائدہ بھی پہنچاتے نقصان نہیں پہنچاتے, اور اگر یہ بھی تجھے منظور نہیں تو تیسری قسم بن جا جو کیا ہے فائدہ نہیں پہنچاتے تو نقصان بھی تو نہیں پہنچاتے. دوسری قسم میں تو مت داخل ہو. لیکن آج ہم نے تو طے کر رکھا ہے کہ ہم ساری دنیا کی زندگیوں کو برباد کریں گے. آج ذرا ذرا سی بات کے اوپر کسی کو ذرا سی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو جس سے تکلیف پہنچی ہے بس اس کی جان مال عزت آبرو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. معمولی معمولی باتوں پر جادو کرواتے ہیں لوگوں کے اوپر, اور اس جادو کے نتیجے میں اس کے گھر والوں کی زندگیاں تلخ ہو جاتی ہیں. بیچاروں کا جینا دوبر ہو جاتا ہے, عجیب حال ہو گیا ہے. معمولی معمولی باتوں میں یہ انتقامی جذبات. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا. مکہ والوں نے کیا کمی چھوڑی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں. وہاں مجبور ہو کر آپ کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا, اور وہاں جانے کے بعد بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا. کئی مسلسل کئی کئی سالوں تک لشکر لے کر گئے اور وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دی. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے بعد کیا آپ نے اعلان کیا؟ کسی سے بدلہ لیا؟ نہیں. روایتوں میں ہے کہ جس وقت مکہ فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے اس کی صفائی کروا کر, اور وہاں سے اندر سے دعا عبادت سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے, کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور مکہ کے سارے لوگ جو ہے وہاں مسجد حرام میں مطاف میں سب بھری ہوئی ہے. اب لوگ اس انتظار میں کہ دیکھو ہمارے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو, کیا گمان کرتے ہو میں تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کروں گا؟ تو حضرت سہیل ابن عمر وہ قریشی تھے اور اسی وقت ایمان لائے تھے. وہ کہتے ہیں اخن کریم و ابن اخن کریمی, آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں, ہمیں آپ سے اچھی ہی توقعات ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, آج تم پر کوئی گرفت نہیں, جاؤ تم سب کیا ہو؟ آزاد ہو, تمہاری کوئی گرفت نہیں. جن دشمنوں نے جینا تنگ کر لیا تھا, وطن سے بے وطن کیا تھا, کوئی تکلیف پہنچانے میں کسر نہیں رکھی تھی, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو نہیں سب کو معاف کر رہے ہیں. اور آج ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہہ کر لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے معاملے میں جو ہے کوئی کمی نہیں چھوڑتے. ہمیں اپنے جو ہے اپنے سلوک پر, اپنے اس رویے کے اوپر جو ہے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ معاشرت زندگی ہمیں اس طرح گزارنی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو ادنا تکلیف نہ پہنچنے پائے. بہت ضرورت ہے اس کی آج اس زمانے میں. آج ہم جس قوم کے ساتھ رہ رہے ہیں, جس ملک میں رہ رہے ہیں, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اگر اپنا لیں اور اس کے اوپر عمل کرنے لگیں تو کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارا یہ عمل ہی ایمان اور اسلام کی دعوت بن جائے گا. حضرت مولانا اسد مدنی نور اللہ مرتضی فرمایا کرتے تھے کہ آج اسلام کے اندر آنے کے لیے آج کی جو زندگیاں تلخ ہو رہی ہیں, لوگ بے چین ہیں, لیکن ہم اسلام کے دروازے پر لٹھ لے کر بیٹھے ہیں کہ کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے. ہمارا طرز عمل, ہمارا سلوک لوگوں کو ایمان اور اسلام سے دور رکھنے کا کام کر رہا ہے. ضرورت ہے اس کی طرف خاص اہتمام کیا جائے اور اپنی معاشرت کو ایسا بنایا جائے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت حج کے موقع پر. جو لوگ حج میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں حجر اسود کو حدیث میں یمین اللہ سے تعبیر کیا گیا, اللہ کا ہاتھ, اور گویا اللہ جو آدمی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے. یوں سمجھو کتنی جو ہے عزت کی چیز ہے. وہاں جو کشتی لڑی جاتی ہے حضرت اسود کے اوپر, ایسا معلوم ہوتا ہے جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرے وہ تو کہیں جانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا. تمہارا میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے اونچے پورے آدمی تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ چونکہ اونچے پورے آدمی ہیں, کہیں آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حضر اسود میں وہ سادہ دور سے آپ خالی ہاتھ لگا کر کے یہ کر لو, گویا یہ ہمارے حضرت دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے حضرت اسود تک کا بوسا جو اتنی فضیلت کی چیز تھی اس سے بھی رکنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرما رہے ہیں. ایسا نہ کرنا. روایت کتابوں میں لکھا ہے بیجے کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا بہت تاکید ہے, بلکہ بہت سو نے اس کو واجب تک لکھا ہے. اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی کہ جو لوگ فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو امامت کے لیے مقرر کر کے جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں تاکہ وہ جل جائیں. اتنی تاکید جمع. لیکن اگر کسی آدمی کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کی اس بدبو سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے لیے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا جائز نہیں. کیوں؟ تو وہ تو جماعت کی فضیلت حاصل کرنے آ رہا ہے اور لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے. لوگوں کو اپنی تکلیف سے بچانا یہ گویا واجب ہے, زیادہ اہم ہے جماعت کی نماز کے مقابلے میں, اس کا ثواب حاصل کرنے کے مقابلے میں. تو بہرحال ضرورت ہے کہ اس کا خاص اہتمام کیا جائے کہ ہم لوگ اپنی معاشرت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ راستوں میں یا جہاں پارکنگ ہوتی ہے جہاں چاہے کھڑے ہو گئے, جہاں چاہا ہم نے اپنی گاڑیوں کو کھڑا کر دیا, راستے میں بھی چلتے چلتے گاڑی کھڑی کر دی, کوئی سامنے آیا ملاقات والا نہیں باتیں کرا, پیچھے ٹریفک رکی ہوئی ہے کوئی ہارن مارتا ہے تو دادا قسم کا آدمی ہوتا ہے تو وہ تو آنکھیں یوں کر کے نکالتا ہے جیسے ہارن دے کر کے بہت بڑی گستاخی کر دی ہو ان کی شان کے اندر. ابھی بات ہی کرنی تھی ذرا کنارے پر ہو جائے اور کنارے اور ٹریفک کو آپ کیوں روک رہے ہیں. اور اسی طرح ایسی جگہ اپنی گاڑیوں کو کھڑا کرنا کہ جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو, یا آپ بازار میں رہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. اسلام نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے, اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی معاشرت کو تمام پہلوؤں سے ایسا بنانے کا اہتمام کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو اتنا تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنت باقی ہے پڑھ لیں. Thank you.